خاتم النبی خاتم النبی ہے نبی الانبیاء ان کا لقب خاتم پیغمبر فخر عرب خاتم النبی
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں بے شک روز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین آئیے آج دوسرے ہجری کے چند واقعات سنتے ہیں۔ سن دو ہجری کا اہم ترین واقعہ تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا ہے۔ جب تک خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں تشریف فرما رہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ کریم کے حکم سے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کے دل کی تمنا یہی تھی کہ کعبے ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف چہرہ اٹھا اٹھا کر اس کے لیے وحی الہی کا انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قلبی آرزوئیں پوری فرمائیں کہ قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے تھے اور تیسری رکعت کے رکوع میں تھے کہ وحی الہی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ہی میں کعبے کی طرف رخ کر لیا اور مقتدیوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی، یعنی سب نے دوران نماز ہی اپنا رخ کعبے شریف کی طرف کر لیا۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ ایک نمازی جو شامل جماعت تھے عصر کے وقت مسجد بنی حارثہ میں گئے اور دیکھا کہ وہاں انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نماز عصر بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے تحویل قبلہ کی خبر دی، وہ لوگ نماز ہی میں کعبے کے رخ مڑ گئے۔ دوسرے روز قباء میں عین اس وقت خبر پہنچی جب کہ لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے بھی اسی حال میں اپنا رخ بدل کر کعبے کی طرف کر لیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، ابھی اپنا منہ پھیر دو، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب امام القبلتین بھی ہے۔ ناظرین ہم جانتے ہیں کہ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال تبلیغ اسلام کرتے ہوئے اہل مکہ کے درمیان رہے، مگر ان کی اکثریت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائی بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمن ہو گئی۔ اب جب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب سمیت مکہ مکرمہ سے کئی میل دور تشریف لے جا چکے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکے والے اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے، لیکن اہل مکہ نے اپنی روش نہ بدلی، اپنی عادت نہ بدلی۔ مدینہ پاک میں آ جانے کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کو ستاتے اور پریشان کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بھیجتے جو مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں آ کر لوٹ مار مچا کر بھاگ جاتی۔ اس وقت تک جہاد کی اجازت نہ تھی تو اس لیے مسلمان مدینہ سے باہر نکل کر حملہ نہیں کرتے تھے۔ آخر کار مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی اور اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، جن سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ اسی سلسلے میں کفار مکہ اور ان کے اتحادیوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات اور سرایا کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ چھوٹا یا بڑا جنگی لشکر جس میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے جاتے اسے غزوہ کہتے ہیں، اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام شامل نہ ہو تو اس جنگی مہم کو سریا کہتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلے سریا روانہ فرمایا اس میں 30 افراد تھے۔ قیادت اسد اللہ والرسول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ کافروں کا تجارتی کارواں جو ملک شام سے مکے لوٹ رہا تھا اسے روکنا مقصود تھا۔ اس میں ابو جہل سمیت 300 بندے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پکڑ لیا اور قریب تھا کہ لڑائی شروع ہو جاتی، مگر ایک مقامی سردار کی کوششوں سے صلح ہوئی اور جنگ نہ ہوئی۔ ابو جہل ضدی اور متکبرانہ طبیعت شخص تھا، مگر اس نے مقابلے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر عافیت اسی میں جانی کہ لڑائی سے جان چھوڑائی جائے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ ناظرین، مسلمانوں کی جو سب سے پہلی بڑی جنگ ہوئی وہ ہے غزوہ بدر۔ ہجرت کے دوسرے سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے نکلے۔ اہل مکہ کو حضرت ابو سفیان، جو کہ اس وقت مسلمان نہ تھے، انہوں نے مسلمانوں کے آنے کی خبر پہنچائی۔ خبر ملتے ہی انہوں نے باقاعدہ جنگ کی تیاری کی اور 1000 کا ایسا لشکر لے کر نکلے جس کا ہر سپاہی مسلح تھا۔ کافروں کے جنگ کے لیے آنے کی اطلاع ملی تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس مشاورت قائم فرمائی۔ سب صحابہ جمع ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، اس میں سب نے آپ کے ساتھ رہنے اور آپ کی حفاظت کرنے کا عزم کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 12 رمضان 2 ہجری 624 شمسی کو بنا کسی بڑی جنگی تیاری کے جنگ کے لیے چل پڑے، اور یوں جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ مدینہ شریف سے 1 میل دور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کا جائزہ لیا اور چھوٹے بچوں کو واپس جانے کا حکم فرمایا۔ مزید کچھ ضروری اقدامات فرما کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان کی طرف چل پڑے۔ مسلم فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر باقی انصار تھے۔ ادھر ابو سفیان کو مسلمانوں کے نکلنے کی خبر ملی تو انہوں نے راستہ بدل کر قافلوں کو مسلمانوں کے لشکر سے بچا لیا۔ ساتھ ہی کافروں کو خبر بھیجی کہ ہم محفوظ ہیں، اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ قریش کے بعض لوگ واپس جانے پر راضی ہو گئے، لیکن کچھ نے، بالخصوص ابو جہل نے، جنگ پر اصرار کیا اور کچھ قبائل کو جنگ پر راضی کر لیا اور بدر کا رخ کیا۔ بدر کے میدان میں ایک بلند ٹیلے پر ایک 56 صاحبان بنا دیا گیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخر تک وہاں تشریف فرما رہے اور وہیں سے جنگ کی قیادت فرماتے رہے۔ 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 شمسی جمعہ کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہدین کی جنگی اصولوں کے تحت صف بندی فرمائی۔ جنگ کی رات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے اور فرماتے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ راوی بتاتے ہیں کہ جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی، ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ بے سر و سامانی کے باوجود صحابہ کرام علیہ رضوان بڑی بے جگری سے لڑے اور شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کے دانت کھٹے ہو گئے۔ یہیں پر اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھی نازل فرمائے تھے، جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اب شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، عاص بن سعید بن عاص، ابو جہل بن ہشام وغیرہ کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کی ہلاکت سے کفار قریش کا لشکر حوصلہ ہار گیا اور ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنے۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ اس دن سے اسلام کا سکہ کفار کے دل پر جم گیا اور اہل مدینہ میں بہت سے لوگ ایمان لائے۔ اہل بدر کے فضائل میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا، بے شک اللہ کریم اہل بدر سے واقف ہے، کیونکہ اس نے فرما دیا، تم عمل کرو جو چاہو، البتہ تمہارے واسطے جنت ثابت ہو چکی، یا تحقیق میں نے تمہیں بخش دیا۔ شکست کی خبر پہنچنے کے 9 روز بعد ابو لہب بھی غم میں ڈوب کر مر گیا۔ مزید یہ کہ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ سویق بھی ہوا، اور اسی سال خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی خانہ آبادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتہائی سادگی کے ساتھ ہوئی۔ اسی سال روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام بھی نازل ہوئے، اور اسی سال خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی، اور اسی سال صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم ہوا۔ اسی سال 10 ذوالحج کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بقر عید کی نماز ادا فرمائی، اور نماز کے بعد 2 مینڈوں کی قربانی فرمائی۔ ناظرین، ہم نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے ہجری سال کے کچھ اہم واقعات سنے، کچھ باتیں سنیں۔ انشاءاللہ الکریم اگلی قسط میں تیسرے ہجری سال کے بارے میں سنیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خاتم النبی، خاتم النبی، ہے نبی الانبیاء ان کا لقب، خاتم پیغمبر فخر عرب، خاتم النبی۔